الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم
میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے اس رب کریم کا انعام ہے کہ جس نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرمایا اپنے دربار کی حاضری کی سعادت بارہا عطا فرماتے ہیں وہی رب کریم ہمیں اور آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس کی عنایت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف سبقت لے جاؤ کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے جو متقی بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے یہ دنیا دارالعمل بنائی ہے، دارالامتحان ہے، بندے کے اندر دونوں طرح کی خواہشیں ہوتی ہیں، نیک جذبے بھی ہوتے ہیں اور گناہ کی چاہتیں بھی ابھرتی ہیں۔ اسی میں انسان کا امتحان ہے کہ وہ خواہشات کے وقت اپنے نفس کی چاہت کی تکمیل کرتا ہے یا اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو غلبہ دیتا ہے۔ اور یہی دارالعمل ہے کہ اس زندگی کے اندر ہی ہمیں سب کچھ کرنا ہے، نیکیاں بھی جمع کرنی ہیں، گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ نیکیوں کے اندر اللہ پاک نے بہت سارے ایسے سلسلے رکھے ہیں کہ بندوں کو نوازنے کے لیے اللہ پاک نے کم خرچ بالا نشین والے معاملات بھی فرمائے ہیں۔ گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ ایک انسان گناہوں سے بچتے ہوئے پاک و صاف زندگی گزارے اور بالخصوص توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنا حساب کتاب اللہ تعالیٰ سے صاف رکھے تو یہی اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ساتھ میں آخرت کے ذخیرے کے لیے بھی جمع پونجی روزانہ کچھ نہ کچھ جمع ہوتی رہے تو دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ کچھ ایسے اعمال کا تذکرہ کیا جائے کہ جو اعمال ہمارے روزمرہ کے ہیں ان کو انجام دینا تو بہت ہی زیادہ آسان ہے، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کا جو وزن بیان فرمایا، جو ان کی قیمت بیان فرمائی، وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ جو شخص رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد جو مرتبہ اور مقام جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو کچھ اعمال کچھ عبادات ایسی ہیں کہ ان عبادات کے اندر بھی اللہ پاک نے وہی درجہ رکھا، وہی قدر و قیمت رکھی کہ ان اعمال کو انجام دے لینے والا بہت ہی آسانی اور سہولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اپنے لیے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھروا لیتا ہے اور قیامت کے دن اپنے اعمال کے تولے جانے والے ترازو کو وزندار بنا لیتا ہے۔ ویسے تو رات کا قیام جس کو تہجد کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اس کی اتنی قدر و منزلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنی درخواست پیش کرنے والا، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی ضرورت مند۔ اس طرح یکے بعد دیگرے مختلف اعلانات ہوتے ہیں۔ ضرورت مند ہے تو وہ اپنی ضرورت پیش کرے، حاجت مند اپنی حاجات رکھے، درخواست دہندہ اپنی درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، فریاد کرنے والا اللہ سے فریاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے والے اس موقع پر سرگوشی کریں کہ جب ساری دنیا پر ایک نیند کا عالم طاری ہوتا ہے، ہر طرف سکوت طاری ہوتا ہے، اس خاموشی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے والے چیدہ چنندہ مخصوص بندے ہوا کرتے ہیں کہ جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اس مبارک وقت میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے والوں کو قیامت کے دن جو اللہ پاک انعام عطا فرمائیں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی پکارے گا، اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے پہلو رات کے آخری پہر میں بستر سے جدا رہا کرتے تھے، وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں، جدا ہو جائیں۔ بہت بڑی تعداد میں سے چیدہ چنندہ چند افراد اٹھیں گے جو اس امت کا مکھن ہوں گے، امت کے وہ اونچے درجے کے لوگ ہوں گے کہ جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے اس کے سامنے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ مخصوص بندے ایک محدود طبقہ ہوگا، یہ جب نمایاں ہوں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کو جدا کر کے الگ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤں، اور اس کے بعد پھر حساب کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے گا۔ تو خود یہ عمل اتنا اونچا درجہ رکھتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ لینے والا اللہ تعالیٰ کا ایسا مقرب بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب سے پہلے ہی اپنے ان مخصوص بندوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو بندے کی کوشش تو یہی ہونی چاہیے، زندگی کے چند شب و روز ہیں، نہ جانے کب آنکھ بند ہو جائے، کوشش کر کے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اپنے مالک کو منا لیا جائے، اپنے رب کی رضا حاصل کر لی جائے۔ ظاہر ہے کہ جب رات کو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائے تو دن کے وقت بندے کے اوپر نورانیت کا کیا عالم ہوگا، رات تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر دن کے اندر عجیب و غریب ایک چمک اور ایک رونق ہوا کرتی ہے، اور اس کا پورا دن بڑا مسرور گزرتا ہے، بڑا خوشی کے ساتھ گزرتا ہے کہ صبح صبح اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو چکا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکا اور اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر چکا، خاموشی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے تنہائی کے عالم میں وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن چکا۔ تو جس کا صبح سویرے یہ عالم ہو، اور بالخصوص سردی کے موسم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موسم کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ سردی کا موسم بھی بڑا عجیب ہے جو مومن مسلمان کے لیے غنیمت کا درجہ رکھتا ہے، دن چھوٹے راتیں لمبی، دن چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے۔ فرمایا کہ اس میں اگر روزہ رکھا جائے تو روزے کا احساس نہیں ہوتا، ایک تو وقت کا دورانیہ مختصر، دوسرا موسم ٹھنڈا، تو کوئی بھی روزہ رکھا جائے تو اس کی شدت محسوس نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ راتیں لمبی ہیں کہ جب رات کو انسان وقت سے آرام کے لیے لیٹ جائے تو رات آرام سے مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آخری پہر میں اٹھ کر وہ بسہولت تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، چہرے کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کے لیے بہت ہی زیادہ اونچا مرتبہ رکھتی ہے، اور بالخصوص آخرت میں ایسے لوگوں کو سب سے پہلے جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے اپنے بندوں پر کچھ ایسے خصوصی انعامات فرمائے کہ کچھ آسان آسان اعمال بھی اسی درجے کے رکھ دیے، ان کے اندر بھی اللہ پاک نے وہی مرتبہ رکھ دیا، وہی اجر و ثواب رکھ دیا کہ اگرچہ وہ عمل تو اپنی جگہ معمول بہا بنا رہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے ترازو کو وزندار بنانے کے لیے، بھاری بھرکم کرنے کے لیے، ذخیرے کی کثرت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان اعمال کو بھی اپنا لیا جائے، تو انسان کا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا۔ ایک ہوتا ہے انسان کا سگا باپ، ایک ہوتی ہے کوئی معزز شخصیت کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ آپ ان کا ادب اور احترام بالکل اسی طرح کرنا جیسے گویا کہ یہ آپ کے والد ہیں، تو ان کو والد کے درجے پر بیان کر دینا، ان کو والد بنانا نہیں ہوا کرتا بلکہ والد کا درجہ بتانا، ان کی اہمیت شان بتانے کے مترادف ہوتا ہے کہ جس طرح آپ اپنے والد ماجد کا خیال رکھتے ہیں اور ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، تو یہ بزرگ ہستی ان کا بھی ادب اور احترام اور خدمت اسی طرح کرنا گویا کہ یہ آپ کے والد ہیں۔ تو ان دونوں میں ہے تو زمین آسمان کا فرق، لیکن ان کا درجہ بتانے کے لیے ان کو والد کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز تہجد خود جب بذات خود وہ عمل انجام دیا جائے, رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اس عبادت کو انجام دیا جائے, وہ تو سونے پہ سہاگا, نور علی نور ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اندر اللہ پاک نے اپنی محبوبیت کا ایسا وزن رکھا ہے کہ ان اعمال کے اندر بھی اللہ پاک نے وہی قدر و قیمت رکھی ہے اور ان کے اندر بھی وہی ثواب رکھا ہے جو رات کو تہجد پڑھنے والوں کے لیے رکھا. تو جہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے, وہیں ان نیکیوں کو کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جب موقع آئے نیکی کا, چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو بڑی سے بڑی نیکی ہو, اس کو کر گزرنا چاہیے. زندگی کا وہ لمحہ جس لمحے نیکی کا موقع مل رہا ہے, پلٹ کے دوبارہ یہ لمحہ نہیں ملے گا. آئندہ زندگی کے باقی لمحات ملیں گے, وہ بھی محدود ہوتے چلے جائیں گے, سمٹتے چلے جائیں گے, لیکن جس لمحے انسان صحت مند ہے, آسانی ہے, عبادت انجام دے سکتا ہے, کسی بھی نیکی کا وقت آ گیا, اس نیکی کو کر سکتا ہے, کر لے. رات تہجد کے وقت میں آنکھ کھل جائے, بیدار ہو جائے, اٹھ جائے, سوچ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موسم کو بڑا غنیمت قرار دیا, کیوں نہ میں رات کے شروع حصے میں سو جاؤں اور آخری حصے میں اٹھ کر میں بھی لطف اٹھاؤں, میں بھی تو مزہ چکھوں کہ تہجد پڑھنے کا لطف کیا ہے. اس وقت تنہائی کے عالم میں بندے کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے, اور پھر ہم کلامی جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے, تو وہ تنہائی اور یکسوئی کے موقع پر بالکل اتنا پرخلوص ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بالکل نزدیک پاتا ہے. تو اگر موقع مل جائے نیکی کا, عمل کا اور رات جاگنے کا, تو بہت ہی سونے پر سہاگا ہے کہ انسان اس عمل کو اپنا وظیفہ بنا لے. جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. ہمارے چچا تھے, وہ اکثر و بیشتر گھر کے اندر یہ شعر پڑھا کرتے تھے جب کسی کو جگانا ہوتا تھا, کہ جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. ترکی جاتے ہوئے ہارٹ فیل ہوا, پھر وہاں سے مکہ مکرمہ ان کو واپس لایا گیا, حرم محترم میں جنازے کی نماز ہوئی اور جنت الماغا میں آرام فرمائے. تو انسان ایک وقت تک دنیا میں رہے گا, جو رات ملی پلٹ کر یہ رات اس کو دوبارہ نہیں ملے گی, جو دن ملا پلٹ کر یہ دن اس کو دوبارہ نہیں ملے گا. اسی لیے تو فرشتہ روزانہ پکارتا ہے صبح کے, آج جو تم کو ملی ہے اس کی قدر کر لو, اس کو نیکیوں میں گزار لو, یہ جو آج ہے پلٹ کر دوبارہ تم کو نہیں ملے گی. حضرت جابر ابن عبداللہ کے والد ماجد, جنہوں نے غزوہ احد میں جامع شہادت نوش فرمایا, حضرت جابر کو اداس دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے والد ماجد کے ساتھ اللہ پاک نے بغیر حجاب کے, بغیر پردوں کے کلام فرمایا. عام طور پر شہداء کے ساتھ اللہ پاک کلام فرماتے ہیں, بات چیت فرماتے ہیں, لیکن بیچ میں نور کے پردے حائل ہوتے ہیں. فرمایا کہ جابر تمہارے والد جب جامع شہادت نوش کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ان کو یہ اعزاز بخشا, ان کی شہادت کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ بغیر حجاب کے اللہ پاک نے دو بدو ان سے ملاقات فرمائی, رو برو ان کو ملاقات کا شرف عطا فرمایا. اور فرمایا اللہ تعالی نے پوچھا کہ عبداللہ کوئی چاہت ہو, کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. کہنے لگے کہ یا رب چاہت یہ ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ پھر آپ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پھر آپ کے پاس پلٹ آؤں. حالانکہ بالکل اعلیٰ درجے کے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا ہے, واپسی کی چاہت ظاہر کر رہے ہیں دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے, لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ چاہت آپ نے ایسی ظاہر کی کہ جو میرے ضابطے کے خلاف ہے. میرا قانون یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب موت واقع ہو جائے تو دوبارہ انسان کو زندگی دے کر دنیا میں نہیں بھیجتا, آپ اگر کوئی اور چاہت ظاہر کریں تو وہ پوری کی جائے گی. تو ہم اور آپ یہ زندگی کے لمحات جو ہمیں ملے ہوئے ہیں, اس کی قدر و قیمت پہچان کر اگر رات دن عبادت کے اندر اپنے گزارنے لگ جائیں, اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھال لیں, تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ورنہ تو یہ دنیا کی چہل پہل, یہ رونقیں, یہ گہما گہمی, یہ خاندان, یہ کنبے, یہ قبیلے, یہ سارے سلسلے چلتے چلے آ رہے ہیں. ہم اور آپ بھی بچپن میں تھے, جوان ہوئے, بڑے ہو کر اولاد ہمارے نیچے آئی, ہم ماں باپ بن گئے, اور اولاد آتی ہے نانا دادا بن گئے. حضرت ملک الموت سے کسی کی ملاقات ہوئی تو کہا کہ آپ بھی اچانک آ دھمکتے ہیں. فرمایا کہ نہیں, میرے آنے سے پہلے کئی مرتبہ میں اپنے پیغام بھیجتا ہوں, جب بخار آتا ہے وہ میرا پیغام ہوتا ہے. بس بابا وہی بخار انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے. ہمارا ایک شاگرد تھا بڑا ہی نوجوان, تیسرے چوتھے درجے میں ہی تھا. گرمیوں میں شدید لو چل رہی تھی, کلاس میں بخار چڑھا, شدید درجے بخار تھا. بیچارہ گھر کی طرف چلا اپنے ساتھی کو لے کر کے, بخار ہو رہا ہے, اور راستے ہی میں پل پر چلتے چلتے بیچارہ چکرا کر گرا اور یہ جاؤ ہوا جائے. فرمایا کہ بخار یہ میرا پیغام ہوتا ہے. اسی طرح کہا کہ جب انسان کے داڑھی کے اثر کے بال سفید ہو جائیں یہ میری طرف سے پیغام ہوتا ہے کہ تیاری پکڑ لو, واپسی کا وقت قریب ہے. اسی طریقے سے مختلف چیزیں گنوائیں, ان میں یہ بھی گنوایا کہ جب کسی کے ہاں پوتا پیدا ہو جائے تو یہ بھی میری طرف سے موت کا پیغام ہے. کہ بس عام طور پہ باپ بیٹے جیا کرتے ہیں, جب پوتا آ گیا دادا کا نمبر ہے قریب, کہ بس موت کا فرشتہ ان کے آس پاس منڈلانے لگا ہے. تو پوتے کی پیدائش یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب ہم بڑے ہو چکے, اپنی ذمہ داریاں مکمل کر چکے, ہماری واپسی کا وقت ہے. مختلف پیغام انسان کو ملتے ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والے بھیجے اور وجاءکم النذیر, ڈرانے والے آئے, تم ان کے ڈراوے سے نہ ڈرے. عقل مند انسان وہی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے پیغامات کو اپنے اوپر چسپا کر کے, فٹ کر کے, اپنے اوپر لاگو کر کے پھر زندگی کا ایک سانچہ بنا لے اور ایک نقشہ بنا کر اس کے مطابق چلنا شروع ہو جائے. قرآن کریم میں تو اللہ پاک نے سابقہ امتوں کے جو واقعات رکھے, اسی لیے رکھے کہ تم اس سے سبق حاصل کر کے اپنے لیے ایسی درست راہ اختیار کرو جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. ایسی صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزارو کہ شیطان دائیں بائیں سے حملہ آور ہوگا, اس کے حملوں سے بچتے ہوئے صاف ستھری زندگی گزار کے جنت میں پہنچ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے زمین پر نشان بنایا, لکیر کھینچی اور دائیں بائیں نشانات بنائے اور فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اس نقشے کے ذریعے صحابہ کو بتایا, فرمایا کہ یہ جو بیچ کی لکیر ہے, یہ جو بیچ کا سیدھا خط ہے, یہ خط فرمایا صراط مستقیم ہے, اور دائیں بائیں جو چھوٹی لکیریں آپ نے بنائی, فرمایا کہ یہ شیطانی حملے کرنے کے راستے ہیں. شیطان صراط مستقیم پہ چلنے والے کے آڑے آتا ہے بارہا, کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے ورغلاتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, اس کو اپنے جھانسے میں پھنسانا چاہتا ہے. جو بھی اس کی راہ پر چل پڑا وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا, گمراہ ہو گیا, اور جو شیطان سے اپنے آپ کو بچاتا وہ صراط مستقیم پر سیدھا گامزن رہا, فرمایا کہ سیدھا جنت میں جا پہنچے گا. تو شیطان نے تو ہتھکنڈے کوئی نہیں چھوڑے, وہ تو ہر موقع پر انسان کو گھیرنا چاہتا ہے, لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو, سبقت لے جاؤ, آگے نکلو, جلدی کرو اس جنت کی طرف اور اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف, اور اس جنت کی طرف جو جنت متقیوں کے لیے تیار ہے. انسان نیکیاں کرتا ہے, کبھی کہتا ہے چھوٹی نیکی ہے, بڑی نیکی ہے, آسان نیکی ہے, مشکل نیکی ہے, حالانکہ نیکی تو نیکی ہے. نیکی کا مطلب اللہ کو راضی کرنے والا عمل, وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے, جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یہ تو ہم نے اور آپ نے اپنی نگاہوں میں یہ تصور بنا لیا کہ یہ چھوٹی نیکی, یہ بڑی نیکی, یہ چھوٹا گناہ, یہ بڑا گناہ. جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھی اس کو گناہ قرار دے دیا گیا. آنکھ کا اندھیرہ بڑا ہو وہ بھی نقصان دے گا, چھوٹی چنگاری ہو وہ بھی نقصان پہنچائے گی. پھل اور فروٹ بڑے سائز کا ہو وہ بھی فائدے مند ہے, چھوٹے سائز کا ہو وہ بھی فائدے مند ہے. تو اللہ پاک نے گناہوں کو جس شکل میں بھی تھے منع کر دیا کہ مت کرو, اور اس کے اندر جان بوجھ کر کرے تب بھی نقصان پہنچتا ہے, انجانے میں کرے تب بھی نقصان پہنچتا ہے. جان بوجھ کر کوئی ہاتھ میں آگ کا انگارہ اٹھائے گا تب بھی وہ انگارہ اس کا ہاتھ جلائے گا, انجانے میں کوئی چنگاری اڑ کر آگے اس کے کپڑوں پر لگے گی تب بھی وہ اسے کپڑوں کو جلائے گی. تو گناہ چاہے جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو, ہر صورت میں اپنے اندر وہ نقصان کے اثرات رکھتا ہے, اور نیکی ہر صورت میں وہ اپنے اندر اچھائی کے اثرات رکھتی ہے. برف جس کا فائدہ ہی ٹھنڈک پہنچانا ہے, بڑی شکل میں ہو تب بھی ٹھنڈک پہنچائے گی, چھوٹی شکل میں ہو تب بھی وہ ٹھنڈک پہنچائے گی. تو نیکی ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی وہ مرضی کو کھینچتی ہے, اور نیکی ایسا پیارا عمل ہے. بسا اوقات دیکھنے میں ایک چھوٹا سا عمل لگتا ہے, چھوٹی سی نیکی لگتی ہے, لیکن وہی نیکی اس اخلاص کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل بندے کا سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. جمعہ ہی کے دن جو میں نے حضرت زنو نے مصری رحمہ اللہ کا واقعہ سنایا کہ آپ کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیا بیتی, فرمایا کہ اللہ نے بیڑا پار کر دیا اور ایک ایسا عمل کام آ گیا. سردیوں کا زمانہ تھا, ایک بلی کا بچہ پانی میں بھیگا ہوا ٹھٹر رہا تھا سردی سے, مجھے دیکھ کر ترس آیا تو میں نے اس بچے کو اٹھایا, گھر میں لے گیا اور اپنے لحاف کے اندر اس کو گرمائی دے کر اس کو سکون بخشا. یہی عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کی بدولت میری مغفرت فرما دی. اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ ذرہ نواز ہے, نقطہ نواز ہے, نقطہ نواز, ایک ایک نقطے پر نواز دیتے ہیں. حضرت مجدد الکسانی امام ربانی, ان کا بھی واقعہ اسی طرح کہے کہ ایک مرتبہ استنجے خانے میں جا چکے تھے, ہاتھ پر سیاہی کا ایک ٹپا لگا ہوا تھا, ہلکا سا نقطہ نظر پڑ گئی, حالانکہ استنجے کا تقاضا تھا, لیکن اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہی قرآن و حدیث کی لکھائی کے لیے سیاہی دوا جو استعمال ہوتی ہے میرے ہاتھ میں لگ گئی, استنجے کے پانی میں مل کر یہ ناپاک پانی کے ساتھ نہ مل جائے. اٹھ کھڑے ہوئے فوراً پہلے باہر آئے, اس سیاہی کے نقطے کو دھو لیا اور اس کے بعد پھر آپ استنجے کے لیے گئے. بعد وفات اللہ تعالیٰ کی ہاں یہی عمل کام آ گیا کہ تم نے ہمارے دین اور ہمارے علم کے اندر استعمال ہونے والی سیاہی کے ایک نقطے کے برابر سیاہی کا ایسا ادب کیا کہ اپنے تقاضے کو دبا کر نکل کر باہر آئے, تو ہم نے تمہارے اسی ادب کی بنا پر تمہاری مغفرت فرما دی. اللہ تعالیٰ کی ہاں نیکی کی شکل نہیں دیکھی جاتی, نیکی کا جذبہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کس جذبے کے ساتھ اس نیکی کو کر رہا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کے جو شاگرد سفر میں ساتھ تھے, ایک جگہ وضو کے لیے بیٹھ گئے نہر کے اوپر, وضو شروع کر چکے تھے, دھیان آیا کہ میں اس طرف بیٹھا ہوں کہ میرے استعمال شدہ پانی میرے استاد کے سامنے سے گزرے گا. یہ بیعت بھی ہے جو محدث ہیں, عالم دین ہیں, میرے بزرگ ہیں, مقتدا ہیں, پیشوا ہیں, میرے استعمال شدہ پانی نہر کے ذریعے میرے استاد کے سامنے سے گزرے, یہ بیعت بھی ہے. اٹھ کے چپ چاپ خاموشی سے نہر کے نچلی جانب آ گئے اور وضو کر لیا, لیکن بعد وفات ظاہر ہوا کہ یہی عمل اللہ کیا قابل قبول ہو. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ایک بندے کی عزت اور احترام صرف اس خاطر کیا کہ وہ محدث تھا, عالم دین تھا, اس کے احترام میں تم نے وضو وہاں سے چھوڑ کر یہاں پہ کیا, جاؤ تمہیں ہم نے اسی ادب کی بنا پر معاف فرما دیا, مغفرت فرما دی. تو اللہ تعالیٰ کیا نیکی کا جذبہ دیکھا جاتا ہے, نیکی کی شکل نہیں دیکھی جاتی کہ نیکی چھوٹی شکل میں ہے یا بڑی شکل میں ہے. اللہ پاک کے ہاں قدر و منزلت دیکھی جاتی ہے, اور جب بندے کو کسی بھی نیکی کا موقع مل رہا ہو اس موقع کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. حضرت سلیم ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اس طرح لپیٹے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی چادر کے جو کنارے ہیں وہ آپ کے پاؤں ڈھکے ہوئے تھے. تو میں حاضر خدمت ہوا, موقع غنیمت سمجھتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کو نصیحت فرمائیے. آپ نے مختلف نصیحتیں فرمائیں, اسی میں یہ نصیحت بھی فرمائی کہ لا تحقرن من المعروف شیئا, کبھی بھی کسی نیکی کو ہلکا مت جاننا, کبھی بھی کسی نیک عمل کو چھوٹا مت جاننا, نہ جانے کون سا نیک عمل مغفرت کے لیے کارآمد ثابت ہو جائے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ تم سے کبھی کوئی پیاسا آدمی پانی طلب کرے اور تمہارے ڈول میں پانی ہو تو تم اپنا ڈول ٹیڑھا کر کے اس کے پانی کے گلاس کو بھر دو, تو اس عمل کو بھی مختصر اور ہلکا مت جاننا. کیا معلوم کہ یہی عمل تمہارا عند اللہ بہت وزندار ہو. اور فرمایا کہ اپنے بھائی سے ملاقات کرتے وقت اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لانا اور اس عمل کو معمولی مت جاننا. دیکھا جائے کتنے آسان سے عمل ہیں, ساتھی نے پانی مانگا, ڈول ٹیڑھا کر کے انڈیل کے اس میں پانی کا گلاس بھر دیا, ملاقات کے وقت چہرے پر مسکراہٹ لے آیا. فرمایا کہ ان اعمال کو بھی تم ہلکا اور معمولی مت جاننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کام کی نصیحت فرما دی کہ نیکی جس انداز کی بھی ہو, جب موقع آ جائے اس نیک عمل کے کرنے کا تو موقع ہاتھ سے نہ گنوانا, نیکی کر گزرنا. یہ لمحہ جس میں تمہیں نیکی کا تقاضا ہو رہا ہے, نیک عمل کرنے کی ایک چاہت ہو رہی ہے, اس کو غنیمت جان لو, اس لیے کہ شیطان بڑا ہوشیار ہے, یہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ حکمت عطا فرمائی کہ آپ کے ارشادات کے اندر شیطان کے لیے رکاوٹیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ شیاطین اور شیطان انسان کو بہکائے گا اور رکاوٹ کھڑی کرے گا کہ ارے میاں یہ چھوٹی سی نیکی کر کے کون سا بیڑا بیڑا پار ہو جائے گا, کون سا تجھے جنت میں ٹھکانا مل جائے گا, بڑی نیکیاں تو کرتا نہیں, نماز روزہ تو کرتا نہیں, عبادات تو کرتا نہیں, چھوٹی سی نیکی کیا کام آئے گی, تے چل چھوڑ اسے بھی مت کر. تو شیطان چھوٹی نیکی سے بھی انسان کو ایسا لاپرواہ بنا دیتا ہے, غافل کر دیتا ہے اور اس کی اہمیت اس کے دل سے ہٹا دیتا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا عمل ہے, حالانکہ وہی نیکی بسا اوقات اللہ کی ہاں مغفرت کا سامان بن جاتی ہے. وہ جو بخاری شریف کے اندر مشہور واقعہ ہے کہ ایک فاحشہ نے موزے کے اندر پانی بھر کے کتے کو پلایا تو اللہ پاک نے اسی عمل پر اس کی مغفرت فرما دی. کتنا معمولی سا حقیر سا عمل ہے, لیکن جس جذبے کے ساتھ کیا گیا کہ چند لمحوں کے اوپر مشتمل ایک عمل اور ساری زندگی کی بدکاری ایک طرف اور یہ چند منٹ کا عمل ایک طرف, اللہ پاک نے اسی کی بدولت مغفرت بھی فرما دی, آخری امت کے لیے اس کے واقعے کو سبق بھی بنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ کبھی کسی نیکی کو ہلکا مت جاننا, معمولی مت سمجھنا, اور نیکی کا جو وقت مل گیا اس نیکی کے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کارآمد بنا کر اس لمحے کو اپنے نیکی کے اندر گزار دو. راہ چلتے ہوئے, سڑک چلتے ہوئے, راستے میں کوئی روڑا پتھر نظر آ گیا, یا کسی فرش کے اوپر کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا نظر آ گیا, یا کہیں سڑک کے اوپر کیل پڑی ہوئی نظر آ گئی جو کسی گاڑی میں گھس جائے اسے پنچر کر دے, یا اور کوئی ایسا چھوٹا سا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے تو نہیں میرے کسی مسلمان بھائی کو یا کسی انسان کو تکلیف پہنچ جائے, تو اس عمل کو بظاہر ایک چھوٹا سا عمل, ایک کیلے کا چھلکا اٹھایا سائڈ پہ ڈال دیا, کہیں پر خدا نہ خواستہ آئل پڑا ہوا دکھائی دیا, مٹی اٹھائی اس پر مٹی ڈال دی, روڑی ہے پتھر ہے سڑک کے بیچوں بیچ پڑی ہے کہ تیزی میں آنے والا اگر اسے لڑکھڑا گیا موٹر سائیکل والا نقصان کا سامنا ہو جائے گا, اس نیت سے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے اس کو اٹھا کر سائڈ میں کر دیا, کیل کانٹا نظر آیا اسی نیت سے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے اٹھا کر ایک طرف کر دیا. یہ عمل بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن نہ جانے اگر اس کے اندر اخلاص کارآمد ثابت ہو گیا تو اللہ کی ہاں یہی عمل بہت بڑا بن جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ذرہ نواز ہیں, نقطہ نواز ہیں, اور خاص کر وہ عمل جو دیکھنے میں نظر بھی نہیں آتا اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے. پچھلی امتوں میں ایک شخص کی مغفرت صرف اسی وجہ سے ہوئی کہ چلتے جا رہا تھا, ایک شاخ لٹکی ہوئی تھی جو لوگوں کے سر پر ٹکرا رہی تھی, سوچا کہ گزرنے والوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے کیوں نہ اس شاخ کو ہی ہٹا دوں, اس شاخ کو توڑ کے ایک طرف ڈال دیا, راستہ ہموار کر دیا, اسی عمل پر اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی. اللہ تعالیٰ کے ایسے مغفرت کے معاملات بے شمار ہیں. اس میں سبق یہی ہے کہ انسان نیکی کا جب موقع آ جائے تو اس موقع کو گوائے بغیر نیکی کو کر گزرے اور اس لمحے کو اپنے لیے کارآمد بنا لے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارف رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نیکی کا جذبہ جب دل میں پیدا ہو تو اس کی قدر کرنی چاہیے. اذان کی آواز کان میں پڑی, دل میں آیا چلو یار نماز پڑھ لیتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم رکھا ہوا دیکھا مسجد میں, دل میں آیا چلو تلاوت کر لیتے ہیں, تسبیح نظر آئی چلو ذکر اللہ کر لیتے ہیں, ایک داعیہ پیدا ہوا, کوئی ضرورت مند محتاج نظر آیا دل میں آیا چلو کچھ صدقہ خیرات دے دیتے ہیں. کسی بھی نیکی کے وقت دل میں ایک نیکی کا جذبہ آیا, فرمایا کہ یہ جو جذبہ ہے اس کو حضرات صوفیہ اکرام وارد کہتے ہیں. فرمایا کہ یہ جو وارد ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی توفیق دے رہے ہیں, دل کے اندر اچھا جذبہ پیدا فرما رہے ہیں کہ چلو یہ کام کر لو, توفیق مل رہی ہے. اب صرف ہمت کو کام میں لانا یہ بندے کا کام ہے کہ اپنی ہمت کو کام میں لے آئے اور وہ عمل جو سامنے موجود ہے, وہ موقع نیکی کا جو سامنے آ گیا, اس نیکی کے عمل کو اب کر گزرنا یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ ہمت سے کام لے اور اس عمل کو عملی شکل جامہ پہنا دے, تو یہ کارآمد عمل ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ذخیرہ ہو گیا. اس پر آپ نے اپنی ایک مثال بھی پیش فرمائی, فرمانے لگے کہ آخری زمانے میں یعنی جب عمر رسیدہ ہو چکے تھے, فرمانے لگے کہ ایک دن طبیعت میں کچھ بیماری کے اثرات بھی تھے, تھکاوٹ بھی تھی اور کسل اور سستی کا بھی غلبہ تھا, صبح تہجد کے وقت جب اٹھا تو اٹھا نہیں جا رہا تھا. فرمایا کہ نفس کو بہلایا, اس کو ذرا سا کہا کہ جب اٹھ ہی گیا ہوں تو چلو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں, بیٹھ کر تھوڑی دعائیں کر لیتا ہوں, اس کے بعد پھر دوبارہ سو جاؤں گا. اٹھ کر بیٹھ گئے, جب بیٹھے تو نیند تھوڑی سی بھاگی, سوچا کہ بیٹھ ہی گئے تو چلو استنجا خانے بھی ہو آئے, استنجا خانے چلے گئے, پھر وہاں فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو بہلایا. نفس اور شیطان یہ دونوں انسان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور نیکیوں سے روکنا چاہتے ہیں. فرمایا کہ جب وہاں پہنچ گئے تو سوچا چلو وضو ہی کر لیں تازہ دم ہو جائیں گے, وضو کر لیا, پھر آ کر بستر پر بیٹھے دعائیں مانگنے لگے, پھر نفس کو بہلایا کہ یہاں دعائیں مانگنے کے بجائے جو اپنا روزانہ کی جگہ ہے ٹھکانہ ہے وہیں پر ہی بیٹھ کر دعائیں کیوں نہ مانگیں, مصلی بچھایا اور ہاتھ کے ہاتھ دوڑ کا تہجد پڑھ لی اور عمل اپنا جاری فرما لیا. فرمایا کہ مرحلہ وار اپنے آپ کو تسلی دیتے دیتے, جس طرح شیطان انسان کو آہستہ آہستہ گناہ کی طرف راغب کرتا ہے, اس کا بھی علاج یہی ہے کہ اس کو بھی آہستہ آہستہ بہکا بہکا کر پیچھے دھکیلے جائے اور نیکی کے کام میں آگے کی طرف بڑھا جائے, اور پھر اس مقصد کو حاصل کر لیا جائے جس مقصد کے لیے انسان نے اپنی نیت کی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ اس طرح ہوتے ہوتے اللہ کے فضل و کرم سے عبادت کی توفیق مل گئی اور نفس کو بہلا بہلا کر اس کو پھسلا پھسلا کے پیچھے کر دیا, مغلوب کر دیا. اسی طرح فرمانے لگے, ایک دن صبح فجر کے بعد اپنے معمولات پورے کرنے کا میرا گھنٹے دو گھنٹے کا معمول تھا, تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جب معمولات پورے کرنے کے لیے بیٹھا تو اس وقت بھی طبیعت میں ضعف تھا, کمزوری تھی, کچھ سستی اور کاہلی کا غلبہ ہونے لگا. تو سوچا کہ مریض آدمی تو ویسے بھی مستثنا ہوتا ہے, اس کو چھوٹ ہوتی ہے, اللہ پاک کے فضل و کرم پر قربان جائیں کہ اللہ پاک نے انتظامات بھی ایسے فرمائے ہیں کہ ایک انسان جو جوانی سے عبادت کرتا چلا آیا, اپنے معمولات انجام دیتا چلا آیا, اور بڑھاپے کے اندر یا سفر کے اندر سفر کی وجہ سے وہ سفر کی مصروفیات کی وجہ سے اپنے معمولات انجام نہیں دے پا رہا, یا ضعیف العمر ہو کر کمزور ہو کر یا بیماری کی وجہ سے اپنے معمولات کو پورے نہیں کر پا رہا, فرمایا کہ اللہ پاک اس کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو ان تمام معمولات کو انجام دیتا رہتا ہے, اور اللہ پاک اس بندے کو پورے پورے معمولات کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ وہ انعام ہے جو شروع سے عبادت گزاری کے اندر چڑھتا چلا آ رہا ہے, اپنی جوانی سے لے کر اندھیر اور اندھیر سے لے کر بڑھاپے تک, آگے وہ بوڑھا بھی کیوں نہ ہو جائے, ضعف اور کمزوری کی وجہ سے اس کے نوافل چھوٹنے لگے, عبادات چھوٹنے لگی, اور جس انداز سے وہ جوانی میں عبادت کرتا تھا اب نہیں کر پا رہا, اس کے لیے بھی اللہ پاک نے متبادل اور نوازنے کا ایسا انتظام کیا ہوا کہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا, پورا پورا اجر و ثواب اس کو انعام کی شکل میں ملتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ جب یہ ضعف کا غلبہ ہوا اور سستی آنے لگی تو میں نے بھی اپنے نفس کو بہلایا اور اس کو یوں کہا کہ فرض کرو اس وقت اگر صدر مملکت کی طرف سے پیغام آ جائے کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں, تو کیا اس وقت سستی کا مظاہرہ کروں گا یا فوراً تیار ہو کے وہاں حاضری کی تیاری کی جائے گی؟ ظاہر ہے کہ ہر انسان اگر بڑے کی طرف سے بلاوا آئے تو فوراً چوکنا ہو کر تیاری پکڑتا ہے. فرمایا کہ جب صدر مملکت کی طرف سے پیغام آ جائے, بلاوا آ جائے, اس وقت کاہلی کا مظاہرہ نہیں ہوتا تو احکم الحاکمین کے معاملات کے اندر کاہلی کیسی؟ اس طرح اپنے آپ کو تسلی دے کر کام میں لگے رہیں. تو یہ ہمارے بڑوں کے انداز زندگی میں ہمارے لیے بھی نقشہ ہے کہ اگر ہم اور آپ بھی نیکی کے وقت میں نیکی انجام دے لیں اور گناہ کے وقت اپنے دل پر جبر کر کے قابو کر کے گناہ سے بچ جائے, یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ اس میں بندہ امتحان کے اندر کامیاب ہوا. اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ کے وقت گناہ کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لی تو یہ تو امتحان میں ناکام ہو گیا. اصل تو انسان کے اندر ایسا بلند حوصلہ ہونا چاہیے کہ نیکی کے وقت میں وہ اپنی نیکی کو اچھے سے اچھے انداز میں انجام دینے والا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی, فرمایا کہ اپنی نماز کو اس انداز سے پڑھو گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. یہ آپ نے ہر عبادت کے لیے سبق دے دیا کہ ہر عبادت کو اس اہتمام شان کے ساتھ انجام دو, ہو سکتا ہے کہ یہ عبادت تمہاری زندگی کی آخری عبادت ہو. اس طرح نماز آخری نماز بن سکتی ہے تو دیگر عبادات بھی آخری عبادت ہو سکتی ہیں. تو ہر عبادت کو انسان اسی نیت کے ساتھ جب انجام دے گا تو ظاہر ہے کہ کس قدر اہتمام کے ساتھ, کس قدر توجہ کے ساتھ, خدا نہ خواستہ جب کسی قیدی کو سزائے موت سنائی جاتی ہے تو آخر میں اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ آخر رات اس کے لیے نماز, یہ جائے نماز اور وضو کا انتظام, عبادت گزاری, تسبیح, قرآن کریم, یہ ساری چیزیں اس کو دستیاب کی جاتی ہیں کہ وہ عبادت گزاری کے اندر اپنی زندگی کے آخری رات گزارے. بہت ہی قدردان ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی کے آخری رات رو رو کے اور معافی مانگ مانگ کے, بندوں سے بھی اللہ سے بھی معافی مانگ کے, گڑ گڑا کر اپنی آخری رات اور زندگی کے آخری لمحات پڑھتے پڑھاتے گزارتے ہیں کہ اب موت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر بندہ لمحہ بلمحہ موت سے قریب ہی ہو رہا ہے, تو ہر عبادت کو انجام دیتے وقت یہ جذبہ ہو, شاید کہ زندگی کی آخری نماز ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نماز پڑھو, صلی صلاۃ مودعین, ایسی نماز پڑھو گویا کہ یہ الوداعی نماز ہے, تو رمضان بھی ہو سکتا ہے کہ الوداعی رمضان ہو, عید بھی ہو سکتا ہے الوداعی عید ہو, جمعہ وہ بھی ہو سکتا ہے الوداعی جمعہ ہو. کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون سی عبادت, کون سا وقت, کون سا عمل زندگی کا الوداعی عمل ہو. چمک دمک گہما گہمی جو کی تو رہ جاتی ہے, رونق ہے وہی رہتی ہے. مسجد ہماری ماشاءاللہ جو کی تو رونقوں کی گہوارہ ہے, لیکن افراد چھٹتے جاتے ہیں, نئے افراد آتے جاتے ہیں, شکلیں بدلتی جاتی ہیں, رونقیں وہی دکھائی دیتی ہیں. ہمارے سسر محترم پچھلی سردیوں کے اندر ربیع الاول ہی کے مہینے میں معمول کے مطابق بیمار ہوئے, جس طرح ٹھنڈک میں سینہ جکڑ جاتا ہے, نزلہ کھانسی ہو جاتا ہے, اور ایک معمول کا نزلہ کھانسی. جمعہ پڑھ کے ہم سے ملاقات کی, دعائیں دی, اور اس کے بعد گئے, اور ہفتے کے دن بس دماغ کی نس پھٹی اور اتوار کی صبح اللہ کو پیاری ہو گئے. کچھ پتہ نہیں کہ زندگی میں کون سا جمعہ اس کا آخری جمعہ, کون سی نماز اس کی آخری نماز, کون سا رمضان اس کی زندگی کا آخری رمضان, کون سی عید, کون سی خوشیاں اس کی زندگی کی اپنی آل اولاد کے ساتھ آخری خوشیاں ہوں. آنے والے موقع پر نہ جانے جیے کہ مرے, یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. یہ گہما گہمیاں, رونقیں, چمک دمک یوں ہی دکھائی دے گی لیکن افراد بدل جاتے ہیں, رونقیں وہی دکھائی دیتی ہیں لیکن چہرے بدل جاتے ہیں, اشخاص بدل جاتے ہیں, گھر کے گھر پورے کے پورے تبدیل ہو جاتے ہیں, بڑے چلے جاتے ہیں, چھوٹے بڑے بن جاتے ہیں. تو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ بھی ایک وقت مقررہ تک دنیا کی رونق بنے ہوئے ہیں. وقت آ جائے گا, ہم بھی بڑی خاموشی کے ساتھ زیر زمین چلے جائیں گے, نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا, رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا. اللہ کا جو نام ہے, اللہ کی جو باتیں ہیں, وہ ہمیشہ اسی طرح تر و تازگی کے ساتھ باقی رہیں گی. لیکن دنیا میں آنے والا, ہر آنے والا جانے ہی کے لیے آیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے فرما دیا تھا, انک میتن و انہم میتون, آپ کو بھی موت کے مرحلے سے گزرنا ہے, ان تمام لوگوں کو بھی موت کے مرحلے سے گزرنا ہے. تو وہ مرحلہ جس کی طرف ہم اور آپ شب و روز بڑھ رہے ہیں, روزانہ زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ آگے موت سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو, کتنے ہی مزے ہوں کہ ہماری زندگی ایسی صاف ستھری ہو, پاکیزہ ہو, سلجھی ہوئی ہو, اور ایسی مبارک ہو کہ زندگی کے اندر ہمیں کوئی غم اور فکر نہ ہو, کہ موت کا پیغام آئے اسے بھی لبیک اور صادق کہتے ہوئے, کلمہ کلام پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں, اور زندگی نصیب ہو, برکتیں نصیب ہوں, عمر دراز نصیب ہو, تب بھی اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو مزید سے مزید تر ذخیرے جمع کرنے کے اندر اعمال خیر کی کثرت کی جائے, اور اعمال کا ذخیرہ مزید سے مزید تر بڑھایا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اس نے بہت سے آسان اعمال کو ہمارے لیے اتنا وزن دار بنا دیا, اتنا قیمتی بنا دیا کہ ان کو اپنایا جائے, تو تہجد کی عبادت کا ثواب اس کے اندر اللہ پاک نے رکھا. جن میں سے پہلا عمل وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو شخص بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے, اللہ پاک اس کو پوری رات تہجد پڑھنے والے ثواب عطا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف لیلہ, جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ چکا ہے اس نے گویا کہ آدھی رات تک اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دے لی, اور اس کے بعد صبح اٹھ کر جب من صلی العشاء والفجر, جس نے عشاء کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی پڑھی جماعت جماعت کے ساتھ انجام دے لی, کان کقیام لیلہ, یہ ایسا ہے جس نے پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزاری ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پانچ وقت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں, اور پھر بالخصوص جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر, اور ان میں بھی پھر رات کی جو نمازیں ہیں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز, ان کو جماعت کے ساتھ انجام دینے والے کو اللہ پاک نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ پوری رات گویا کہ بندہ دس بستہ اللہ کے سامنے عبادت کے اندر قیام کر کے گزار رہا ہے. یہ کوئی معمولی انعام نہیں, اور یہ ساری احادیث وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں سند متصل کے ساتھ. بعض دفعہ کوئی روایت ہم تک آتی ہے ضعیف درجے میں, لیکن مسترد جو باقاعدہ بالکل ٹھوس ثبوت کے ساتھ جو احادیث آئی ہیں ان کے اندر ایسے کئی ایک اعمال آپ نے بیان فرمائے کہ جن کا کرنے والا کم خرچ بالا نشین, رات کو سو بھی رہا ہے ٹھاٹ سے مزے سے, اور پوری رات عبادت کا ثواب بھی حاصل کر رہا ہے. اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری صبح کا آغاز کس طرح ہوتا ہے اور رات کو ہمارے دن کا اختتام کس طرح ہوتا ہے. اگر تو ہماری صبح کا آغاز تہجد سے اٹھ کر یا پھر نماز فجر کے لیے اٹھ کر ہو تو بہت ہی مبارکباد کے قابل ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دن کا آغاز ہی اس دیر سے جاگنے کے ساتھ ہو کہ سورج طلوع ہو چکا ہے, دن کے آغاز کے وقت میں ہی ہم فجر کی نماز کو چھوڑ کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو چکے, جس وقت اللہ کی طرف سے رحمت اور برکتیں پٹ رہی تھی اس وقت ہم خواب غفلت سو رہے تھے, تو اگر دن کا آغاز ہی ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ کیا کہ ایک اہم ترین طریقے کو ترک کر دیا, بہت بڑی تعداد ہے جو فجر کی نماز میں غفلت کی نیند سوئی رہتی ہے. تو جب دن کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ اور ایک گناہ کبیرہ کے ساتھ ہوا تو ظاہر ہے کہ بعد میں برکتیں کہاں سے ملیں گی. اور پھر رات کا اختتام دیکھا جائے کہ رات کو انسان اپنے دن بھر کے تمام معمولات سے فارغ ہو کر جب دن کا اختتام کرتا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ دن کا آغاز ہو اللہ کی عبادت کے لیے, بیداری ہو تو دل دماغ میں یہ ہو کہ اللہ کی عبادت انجام دینی ہے, تہجد پڑھنی ہے, یا پھر نماز فجر کا دھیان ہو کہ نماز فجر کی تیاری کرنی ہے. دن کا آغاز مبارک اور رات کا اختتام مبارک ہے. جب رات کر رہا ہو, دن مکمل ہو گیا, اب آرام کے لیے بستر پر آ رہا ہو, فرمائے کہ جو شخص رات کو آئے اپنے بستر پر استغفار کرتا ہوا, دن بھر جو کوتاہیاں ہو گئیں, جو لفظشیں ہو گئیں, جو اللہ پاک کی نافرمانیاں ہو گئیں, اس پر دل کی گہرائی سے معافی مانگتے ہوئے, استغفار کرتے ہوئے, توبہ اور معافی مانگتا ہوا سو گیا, پاک و صاف ہے. اللہ تعالی کی جو کچھ بھی نافرمانی کر لی, رات کو معافی مانگ کر استغفار کر کے اپنا دن کا حساب بے باک کر کے سویا ہے, اگر یہ سویا کہ سویا بھی رہ جائے تو اس کا سونا مبارک ہے کہ اللہ سے معافی مانگ کر سویا ہے, توبہ استغفار کر کے سویا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ دن کا آغاز بھی نہ ہو سب کے ساتھ ہو, فجر کی نماز بھی گئی اور جب برکتیں بچ چکی, رحمتیں نازل ہو چکی, اس کے بعد پھر یہ اٹھا, نہ نماز کی فکر, نہ غسل کی فکر, نہ پاکیزگی کی فکر, نہ وضو کی فکر, اور ایسا ہی چلتا بنا اپنے کاروبار زندگی میں مشغول ہو گیا, تو اس میں پھر برکتیں نہیں ملتی, رونقیں نہیں ملتی, دل کا سکون چھن جاتا ہے اور محبتیں چھن جاتی ہیں, زندگی کی برکتیں سمٹ جاتی ہیں. اور خدا نہ خواستہ رات کا اختتام بھی اگر ایسے ہو, فتنہ کا دور دورہ ہے کہ نافرمانی کی چیز سنتے سنتے, نافرمانی کی چیز دیکھتے دیکھتے, اللہ کو ناراض کرتے کرتے سو گیا, تو خدا نہ کرے ایسے انداز میں اگر موت آ جائے تو کتنا خطرناک خاتمہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرتے کرتے لا یعنی چیزیں سنتے سنتے سو گیا, لا یعنی چیزیں دیکھتے دیکھتے سو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, تموتون کما تعیشون وتبعثون کما تموتون, تمہارا انتقال اسی حالت میں ہوگا جس طرح تم زندگی کے انداز اختیار کرتے ہو. جو انسان نے اپنا انداز زندگی اختیار کیا ہوا ہے, اگر عبادت گزار بندہ بن کر جی رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عبادت گزاری میں اپنے پاس واپس بلائیں گے. جو نافرمان اور باغی بن کر جی رہا ہے, اللہ تعالیٰ نافرمانی کی حالت میں اس کو اپنے پاس بلائیں گے. تموتون کما تعیشون, تم لوگ کی موت ویسے واقع ہوگی جس طرح تم جیتے ہو. وتبعثون کما تموتون, اور جس حالت میں تم انتقال کرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. یہی تو وجہ ہے شہداء کے لیے حکم یہ کہ ان کو غسل مت دو, کفن مت دو, اسی طرح خون خون ان کو قبر کے اندر لٹا دو. فرمایا قیامت کے دن ہی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو خون خون ہوں گے, اللہ تعالیٰ بھی دیکھ کر خوش ہوں گے کہ میرے بندے نے اپنا کیا حلیہ بنوا لیا, میری راہ میں میرے دین کی سربلندی کے لیے اپنا آپ کو کٹوا لیا. حاجی حج کے دوران, معتمر عمرے کے دوران انتقال فرما جائے, فرمایا کہ احرام کے اندر ہی اس کو کفن دے دو. فرمایا کہ یہ تلبیہ پڑھتا ہوا, لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا میدان محشر میں کھڑا ہوگا, کہ حج اور عمرے کے سفر میں انتقال کیا, حج اور عمرے کی حالت میں اٹھایا جائے گا. جو جس حالت میں انتقال کرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جو شکل و صورت ہوگی, جو حال حلیہ ہوگا, جو انداز زندگی ہوگا, اسی پر دوبارہ سے اٹھایا جائے گا. چہرہ اگر سنت کے مطابق ہوگا اسی چہرے کے ساتھ اٹھے گا, خدا نہ خواستہ بے سنت چہرے کے ساتھ چلا گیا تو اسی چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا. زندگی کے انداز سنتوں کے مطابق تھے تو اسی طرح متبع سنت بن کر اٹھے گا, غلاموں کی صف میں کھڑا ہوگا, عاشقین کی اس میں جھنگٹے کے اندر جمع ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ نافرمانوں میں رہا اور بدعات اور رسومات اور واہیات کے پیچھے پڑا رہا, گناہوں کے دلدل میں دھسا رہا, تو انہی گناہگاروں کی صف میں لا کر کھڑا کیا جائے گا. تو تموتون کما تعیشون, تمہاری موت اسی طرح واقع ہوگی جس طرح تم جیتے ہو, اور تم پھر دوبارہ اسی انداز میں اٹھا کر کھڑے کیے جاؤ گے جس طرح تمہاری موت واقع ہوئی. تو خدا نہ خواستہ کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سوتا ہے تو سویا کا سویا رہ جاتا ہے, تو اللہ نہ کرے کسی کی موت ایسے آئے, اللہ پاک ہمیشہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے. لیکن بہت ہی زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک انسان گناہ کرتے کرتے لا یعنی چیزیں دیکھتے دیکھتے, لا یعنی چیزیں سنتے سنتے, لا یعنی گفتگو کرتے کرتے, جس کو فجور کے اندر مبتلا ہوتے ہوتے جب تھک گیا تھک کے چور ہو کے سو گیا, خدا نہ کرے آنکھ بند کی بند رہ گئی, تو کس منہ سے اللہ کا سامنا کرے گا اور کس اعمال کو لے کر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, کن گندگیوں سے کہ جسے جان بھی نہیں چھڑائی جاتی ہے. ود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایسا وبال جان بن جاتا ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ مجرمین چاہیں گے کہ ہمارے اور ان کے اعمال کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہو جائے, دوری ہو جائے, لیکن وہاں دوری کا سامان نہیں ہوگا, وہ تو چسپا رہیں گے, چپکے رہیں گے کہ یہ اعمال اس بندے کے ہیں. وہاں بندہ سوچے چاہے وہاں دوری نہیں ہو سکتی. یہاں تو اختیار دیا اللہ پاک نے, معاملات دیے, ساری تصرفات دیے, چھوٹ دی کہ اچھائی کو اپناؤ آسان ہے, برائی کو اپناؤ آسان ہے, اچھے کام کا اچھا نتیجہ, برے کام کا برا نتیجہ, ساری چیزیں کھول کے اللہ پاک نے بیان فرما دی. اب بندہ اگر یہاں برائی سے دور ہونا چاہے تو یہ اس کے بس میں ہے, نیکی سے قریب ہونا چاہے اس کے بس میں ہے, جو یہاں کرے گا اسی کا نتیجہ اس کو وہاں سامنے دکھایا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہماری صبح بھی مبارک فرمائے, شام بھی مبارک فرمائے, کہ ہماری صبح کا آغاز تہجد کے جاگنے کے لیے ہو, صبح کا آغاز فجر کی نماز کے لیے بیداری کے لیے ہو, اور رات کا اختتام تلاوت کلام پاک کے ساتھ, استغفار کے ساتھ. آگے انشاءاللہ مزید احادیث آئیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بشارتیں دی کہ انسان اپنے بستر پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کیسا انعام فرماتے ہیں, فرشتے اس کے اوپر مقرر ہوتے ہیں جو اس کے محافظین ہوتے ہیں, اس کی نگرانی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے شب و روز مبارک فرما دے, نیکیوں کے اندر گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے برائیوں سے دوری نصیب فرمائے. تو آج کا جو یہ پہلا ایک سبق ہے, پہلی حدیث ہے کہ اگر عشاء اور فجر یہ دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے تو پوری رات اللہ کے سامنے خلوص کے ساتھ دس دس تک کھڑے ہونے والے قائم اللیل کی طرح انسان شمار ہوتا ہے. یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں, گھنٹے دو گھنٹے انسان کھڑا ہو کے دیکھ لے تھک جاتا ہے, اور یہاں پوری رات جتنی بھی لمبی ہو ان دو نمازوں کو نماز با جماعت پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک پوری رات اس کو قیام اللیل کا ثواب عطا فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز کی قدردانی نصیب فرمائے, اور آنے والے لمحات کو اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے نفرت اور بیزاری نصیب فرمائے, دوری نصیب فرمائے, اور گناہوں کا جو زہر ہے ہر گناہ کو انسان آگ کا انگارہ سمجھے, کہ جس طرح اس گناہ کو اگر حقیقی شکل دے دی جائے تو یہ آگ کا انگارہ ہے, اگر وہ چھوٹا گناہ ہے تو وہ چنگاری ہے, بڑا گناہ ہے تو انگارہ ہے. تب انسان یہ سوچ لے کہ جس طرح میں انگارہ اور چنگاری اپنے لیے برداشت نہیں کرتا, اپنی جیب میں, اپنے سامان میں, اپنی تجوری میں, اپنی الماری میں آگ کا انگارہ اور آگ کی چنگاری برداشت نہیں کرتا, اپنے گھر کے اندر سانپ اور بچھو برداشت نہیں کرتا, تو یہ سارے گناہ سانپ اور بچھو ہیں, زہر قاتل ہیں, آگ کے انگارے اور آگ کی چنگاریاں ہیں. ان سے انسان نفرت کرنے لگ جائے تو گناہ سے خود بخود دوری ہوتی ہے, گناہوں سے بچتا چلے جائے, نیکیوں کے اندر ہر وہ نیکی جس کا موقع مل جائے, اللہ کی طرف سے دائیاں پیدا ہو, انسان اس نیکی کو کر گزرے, یہ لمحہ اس کا کارآمد ہو گیا, ہمیشہ کے لیے ذخیرہ بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب گزر رہے تھے دیکھا تو جنت کے اندر مزدور لگے ہوئے محل عالیشان تیار کر رہے ہیں, جب واپس آئے دیکھا وہ ہاتھ میں ہاتھ رکھے بیٹھے, فرمایا کہ کیا ہوا, تعمیرات کیوں روک دی؟ فرشتوں نے کہا کہ وہ جو صاحب جن کے لیے محل تیار ہو رہا تھا ذکر اللہ میں لگے ہوئے تھے, جیسے جیسے وہ ذکر کرتے چلے جا رہے تھے محل تیار ہوتا چلا جا رہا تھا, انہوں نے ذکر روک دیا, تعمیر رک گئی. تو لمحات تو زندگی کے گزر رہے ہیں, جس لمحے میں اللہ کی عبادت کر لی جائے, اللہ کی یاد کے اندر جس لمحے کو گزار دیا جائے, ذکر اللہ میں گزار دیا جائے, آخرت کے محلات تیار ہوتے ہیں, آخرت کے اندر درجات بلند ہوتے ہیں, آخرت کے باغات تیار ہوتے ہیں. تو زندگی کے ہر لمحے کو انسان یہی سوچ کر گزار دے کہ یہ جو لمحہ گزر رہا ہے دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا, اس قدر و قیمت کو انسان اگر پہچان لے تو اس کی زندگی بڑی کارآمد بن جاتی ہے, بڑی صاف ستھری پیاری بن جاتی ہے, پھر وہ زندگی کے ایک ایک دن کی قدر و قیمت اس انداز سے پہچانتا ہے جس طرح کاروباری لوگ ان کے سامنے وقت کم ہو مقابلہ سخت ہو تو وہ ایک ایک دن کو کارآمد بناتے ہیں, اسی طرح مومن مسلمان بھی اپنے شب و روز میں سے ہر دن اور ہر رات کو ایسے پیارے انداز سے عبادت گزاری میں پورا کرتا ہے کہ وہ دن بھی کارآمد ہوتا ہے وہ رات بھی کارآمد بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے, نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. یہ چابیوں کا ایک گچھا ملا ہے جن صاحب کا موزن صاحب سے لے لیں. درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کر لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اے الہ العالمین, جمعرات کے دن جو ہمارا وائوے کا مرحلہ آ رہا ہے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, اعلیٰ درجات کے اندر کامیابی عطا فرما کر کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنا دیجیے. آسانی پیدا فرمائیے, یہ مرحلہ آسانی سے یا اللہ گزروا کر صرف روئی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, دنیا کے بھی امتحانات آسان فرمائیے, آخرت کے بھی ہمارے سارے امتحانات آسان فرمائیے. اے اللہ, آخرت میں بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائیے کہ بغیر حساب کے بغیر عذاب کے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.